الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الفصل الثاني عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن والأمانة والرحم تنادي على من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه في شرح سنة درس حدیث میں آج اس ہفتہ وار درس حدیث میں فضائل قرآن قرآن مجید کی کہ پڑھنے سننے لکھنے سیکھنے کی فضیلت میں کئی درس گزر چکے. پہلی فصل ختم ہوئی, آج اس سلسلے میں دوسری فصل شروع ہو رہی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں اور دولت مند صحابی ہیں, بڑی دولت تھی آپ کے پاس, اتنی دولت تھی کہ چار بیویوں میں تقسیم کی, بلڈنگیں مکانات پیسہ جو تھا درہم دینار, اور صدقہ بھی بہت کرتے تھے. بڑے امیر صحابی تھے اور امیر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے جن کو حضور نے فرمایا کہ جنتی جس نے دیکھنا ہو عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لے. لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا عبد الرحمن میں نے آپ کا بڑا انتظار کیا, بہت سارے لوگ جنت میں چلے گئے, تو کہاں تھا؟ اشرم دنیا میں بشارت جنت کی اور قیامت میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو کہاں تھا, میں نے بڑا دیکھا تو کہاں تھا, تو دیر سے کیوں آیا؟ عرض کی حضور وہ حساب کتاب بڑا لمبا تھا نا, پیسے پوسے بہت تھے تو اس لیے تھوڑی سی اس حساب کتاب لگانے میں دیر ہو گئی کر حساب, اسی لیے پیسے زیادہ اکٹھے نہیں کرنے چاہیے, نہیں تو جو ہے نا تھوڑا سامان ہو تو چنگی چائی سیٹ پہ بیٹھ گیا. زیادہ سامان ہو تو پھر مزدوروں کو بلاؤ وہ اٹھا کے لاؤ, سارا سامان چلا گیا ہے پھر میں اندر جاؤں گا. نہیں تو عبد الرحمان بن عوف وہ سرکار کے ساتھ بھی ہے ماشاء اللہ, ان سے حدیث مروی ہے. بڑی خوبصورت حدیث تو ساری خوبصورت ہوتی ہے. ایمان افروز حدیث بیان کرتے ہیں, اجاز صاحب ذرا غور سے سنیے. بادشاہ کا دربار لگتا ہے نا, تو یا کسی دنیاوی بادشاہ نے آنا ہو, ہم تو یہی مثالیں دے سکتے ہیں نہیں, دنیاوی بادشاہ نے آنا ہو, ایم این اے آنا ہو, ایم پی اے نے آنا ہو, کسی وزیر نے آنا ہو, کسی بڑے آدمی نے آنا ہو, تو کرسیاں لگتی ہیں. رانا صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ والی سیٹ مل جائے نا وزیر کے ساتھ والی, اور ان کی خواہش ہوتی ہے کیمرے میں, فوٹو میں, اخبار میں, لوگوں کی نظروں میں میں خوب جچوں گا, اور بڑی کوشش ہوتی ہے. اس لیے تو $2,000 کے پلیٹ دیتے ہیں کہ ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے اور ہماری ٹور ہو جائے. اسی طرح قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے بھی سیٹیں لگیں. اللہ کے عرش کے نیچے اصل سیٹیں تو وہ ہیں جو عرش کے نیچے لگیں. اب وہاں جو ہے کس نے بیٹھنا ہے؟ تین آدمی اس عرش الہی کے نیچے تین آدمیوں کی سیٹیں لگیں گی. کون خوش قسمت ہے؟ ہاں جی, وہاں تو کوئی رشوت بھی چلے گی, کوئی واقفیت نہیں چلے گی, وہاں تو جو اکاؤنٹبلٹی ہے اس حساب سے اس آدمی کو وہاں سیٹیں ملیں گی. فرمایا عبد الرحمان بن عوف نے تین آدمی ہیں جن کی کرسیاں لگیں گی عرش کے نیچے قیامت کے دن, اللہ کے قریب ہوں گے. تو لطف تو یہ ہے نا کہ جب وہاں کا قرب حاصل ہو. یہاں ان جو ہے ناپاک لوگوں کا قرب حاصل کر کے کیا ملے گا, جن کو نہ وضو کا پتا, نہ غسل کا پتا, نہ گفتگو کا پتا, نہ کسی اور چیز کا پتا, نہ اخلاقیات کا پتا. تو پہلا شخص جو ہے جس کی عرش کے نیچے رب تعالی کے قرب میں جس کو سیٹ ملے گی وہ ہوگا جو قرآن پڑھنے والا ہوگا. جتنا قرآن زیادہ پڑھے گا, جتنا زیادہ سیکھے گا, جتنا زیادہ اس پر عمل کرے گا, جتنا زیادہ اس کو سمجھے گا, جتنا زیادہ اس سے محبت کرے گا, اس کی کرسی لگے گی. اور قرآن جو ہے یحاج العبادہ, وہاں اپنے جو اس کے پڑھنے والے ہیں اس کے بارے میں جھگڑا کرے گا, رب سے جھگڑا کرے گا. ہاں جی, وہ جھگڑا اناد کا, دشمنی کا, لڑائی کا نہیں ہوگا, وہ آرگومنٹ جو قرآن کا رب سے ہوگا. تو جیسے آپ کا وکیل جس کو آپ ہائر کرتے ہیں, اگر آپ اس کو اچھے پیسے دیتے ہیں تو وہ جج سے بہت آرگومنٹ کر کے آپ کو باعزت بری کراتا ہے. اسی طرح جس قرآن کو آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے وہ اتنا رب سے زیادہ آرگومنٹ کرے گا, بڑے دلائل دے گا, یا اللہ یہ دیکھ یہ امریکہ جیسے مصروف ملک میں رہتا تھا, اتنی اپرچونٹی اس کو تھی, دائیں بائیں ہر قسم کی خرابیاں, شیطانی کام, فتنے, ڈالر کی بھرمار, ڈالر کی چمک, اوور ٹائم, فلان امکان, اے اللہ اس نے سب کو چھوڑ کے مسجد میں جا کے تیرے قرآن کو سیکھا. تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ اس کو معاف کر دے, اگر چھوٹی موٹی غلطی بھی ہے تو معاف کر دے. کیوں جا سا قرآن جھگڑا کرے گا بندوں کے بعد, اپنے ایک نہیں جتنے بھی پڑھنے والے ہاں جی جھگڑا کرے. یہ آدمی اتنے دور سے آتا تھا, یہ اتنے دور سے آیا, یہ پورا ہفتہ انتظار کرتا رہتا تھا کہ میں اللہ کا قرآن سیکھوں, کسی آیت کے بارے میں پتہ چل جائے, کسی حدیث کے بارے میں پتہ چل جائے, اللہ کی کیا مراد ہے اس آیت میں اس سے پتہ چل جائے, مجھے یہ آیت یاد ہو جائے, مجھے یہ سورت یاد ہو جائے. میں قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لوں جس میں وہ ایک سورت پڑھ دیں, میں سن لوں. یہ ساری باتیں جو ہے نا قرآن القرآن یحاجل عبادہ رب سے جھگڑا کرے گا. اور اگر وکیل جو ہے وہ ناپسندیدہ ہو, ان پڑھ ہو, جاہل ہو, نہ تجربہ کار ہو, تو اس کی تو بات رد ہو سکتی ہے. اور وکیل ہو قرآن جیسا جو رب کا کلام ہے, اس کا اپنے وکیل بھی تو ہوتے ہیں نا, یہ قرآن تو رب کا اپنا وکیل ہے نا, اس کی بات تو کبھی رد نہیں ہوگی, عرش کے نیچے سیٹ ملے گی. پڑھو صحیح, سیکھو اس کو. قرآن بندوں کے بارے میں رب سے جھگڑا کرے گا, آرگومنٹ کرے گا, بحث کرے گا. لہو ظہرن و باطنن, اور یہ قرآن ایسا ہے جس کے کچھ ظاہری معنی ہیں, کچھ باطنی معنی. ظاہری معنی وہ ہیں جس کو عوام سمجھتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا اقیم الصلاۃ, ہر آدمی کو پتا کیا معنی ہے اس کا, نماز پڑھو. اس کا تو کسی ترجمہ پوچھنے کی ضرورت نہیں, آتو الزکاۃ یہ کرو. یہ ظاہری معنی ہے جس کو عوام سمجھتے ہیں. کچھ باطنی معنی ہے, وہ جتنا ڈیپ چلے جاؤ بڑے بڑے علماء بھی اس میں سرگردان ہو جاتے ہیں کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے, کہ رب کا کلام ہے, اس کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. تو کچھ اس کے ظاہری معنی ہیں, جو اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے ظاہری معنوں کے سمجھنے کی اس کے لیے اتنا کافی ہے, اور جو باطنی معنی سمجھنے کی حیثیت رکھتا ہے وہ تفسیریں اٹھاتا ہے, لغت کی کتابیں اٹھاتا ہے, سٹرگل کرتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. جو ظاہری معنی سمجھتا ہے, جو ظاہری معنی سمجھتا ہے قرآن اس کی شفاعت اس انداز سے کرے گا جتنا اس نے سیکھا ہے. جس آدمی نے قرآن کریم کے باطنی معنی کو سمجھنے میں سالوں لگا دیے, مدارس میں گیا 12 سال 10 سال 8 سال, تمام فنون پڑھے کہ میں مجھے قرآن کی سمجھ آ جائے, اس کی شفاعت اس حساب سے ہوگی. قرآن اس کے لیے جھگڑا اس حساب سے کرے گا. تو قرآن کے ظاہری معنی بھی ہیں, باطنی معنی بھی ہیں. جیسے ہمارا جسم ہے, یہ جسم آپ کو نظر آ رہا ہے, اتنا بڑا سارا ہے, اتنی آنکھیں ہیں, اتنے بازو ہیں, اتنے لمبا قد ہے, اتنا موٹا جسم ہے, ایک اس کے اندر روح ہے. روح کو آپ نہیں دیکھ سکتے, روح کو نہیں سمجھ سکتے. تو قرآن کے ایک ظاہری معنی ہے, آپ اس کو دیکھتے ہو, اس کا یہ معنی ہے, یہ مفہوم ہے, عبارت پڑھ لیتے ہو, ترجمے کا نہیں پتا. لیکن اس کا روح کیا ہے کہ جو ڈیپلی اس کا مطالعہ کر کے آپ اس کو سمجھیں, یہ اس کا روحانی معنی ہے. تو ظاہری معنی والے کے لیے اس کی اور اس کی شفاعت ہوگی, قرآن کا جھگڑا ہوگا سمجھ اس کو بخشوانے کے لیے. اور جو باطنی معنی ہیں جن کا جو واجب التاویل ہوتے ہیں, جن کو صرف علماء غور و خوض کر کے کر سکتے ہیں, یا کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو ظاہری معنی کو آپ کو زبان سے پڑھ سکتے ہیں, معنی اس کی آپ زبان سے نہیں پڑھتے, آپ اس کو دل سے سمجھتے ہو کہ اس کا کیا مفہوم ہے, یا ظاہری معنی ہے آپ آیت کو کچھ اور معنی آپ کو نظر آ رہا ہے. اور جو اللہ کے نیک بندے بزرگ ہیں وہ اس کی تفسیر صوفیانہ کرتے ہیں، اس سے روحانی معانی اخذ کرتے ہیں، یہ اس کا باطنی معنی ہے. تو ویسے بھی حدیث پاک ہے، القرآن انزل علی سبعت احرف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن کے سات باطنی معنی ہیں، سات لغتوں پر قرآن اترا ہے. اس کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ معنی کا مفہوم کا. تو فرمایا کہ اس کے اسرار پر غور کرو، اس کے معنی پر غور کرو، اس میں غور اور تدبر کرو، اس کے جو ہے گہرائی میں جاؤ. جتنا زیادہ محنت کرو گے قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے لیے اس انداز سے اس کی شفاعت کرائے گا. اور اگر ظاہری طور پر اس کا معنی مفہوم پڑھو، بیان کرو، سمجھو، تو اس کی شفاعت قرآن کریم اس انداز سے کرائے گا. یہ تو تھا ایک جس کی عرش الہی کے نیچے کرسی ہوگی. اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن جتنا پڑھے گا، جتنا سیکھے گا، جتنی اس سے محبت کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن عرش الہی کے سائے کے نیچے اس آدمی کی کرسی بچھی ہوگی جو رب کا قرب حاصل کرے گا. تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، سٹرگل کرنا، اس کا حفظ کرنا، اس کے معنی مفہوم سمجھنا، یہ نقصان نہیں، یہ سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ ہر مسلمان کو قرآن کریم سمجھنے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری کرسی اس آدمی کی ہوگی جس میں امانت ہوگی. امانت کے کئی معنی ہیں. ایک امانت کا وہ معنی ہے جو ہم بڑی جلدی سمجھ لیتے ہیں کہ کسی آدمی نے کسی کے پاس $1,000 رکھا، کچھ سامان رکھا، کہ یہ میرا امانت آپ کے پاس ہے، جب مجھے ضرورت پڑے گی سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، تو مجھے دے دینا. اس نے اگر اس کی امانت کی حفاظت کی، جو پیسے اس نے رکھے تھے، جس حساب سے رکھے تھے، جس نیت سے رکھے تھے، جب وہ آیا تو وہ امانت اس کے پاس تھی، اس کو دے دی. یہ تو ہے امانت کی خیانت نہ کرنا، اس کی حفاظت کرنا. اور اگر وہ پہلے انتظار میں تھا کہ ایک دفعہ رکھے صحیح کوئی، اور پھر اس کو جو ہے وہ رکھ کے چلا گیا، جب آیا تو اس نے کہا آپ کو کہیں دیکھا تو ہے، میں نے پہچان نہیں رہا آپ کون ہیں، تو اس کی کرسی نہیں لگے گی. امانت جو ہے اس کو بھی آپ جتنا معمولی سمجھ لیں اور جتنا عظیم سمجھ لیں. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوگی. وہ تین آدمی جن کے جو غار میں داخل ہوئے بارش سے ڈرتے ہوئے کہ بارش آ رہی ہے تو غار میں بیٹھ جائے، تو غار میں گئے تو ایک بڑا پتھر سامنے سے آ کر نا اس کا منہ، اس غار کا منہ بند کر دی. اب وہ زور لگاتے ہیں تینوں آدمی تو پتھر کیسے ہلے گا، پتھر تو نہیں ہلتا نا. جیسے سیاچن میں 2 میل تودا جو برف کا ہے وہ گرا ہے، اب اس سے انداز لگا لیں کہ جو قدرتی آفت آتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ان آدمیوں میں کوئی نیک نہیں تھا، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، لیکن جو مصیبت رب کی طرف سے آتی ہے وہ ٹال بھی وہی سکتا ہے. وہ بند ہو گیا تو انہوں نے، اب تینوں نے جب دیکھا کہ اور کوئی چارہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی عمل ہم تینوں نے جو رب کی رضا کے لیے کیا ہے اس کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو اور اللہ سے امید رکھو کہ اللہ آپ کی اس نیک عمل کی برکت کی وجہ سے آپ کی یہ مصیبت دور کر دے. تو تینوں کا بیان کرنا مقصد نہیں ہے. ایک نے دعا کی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا, بھلائی کرتا تھا, خلوص سے ان کی خدمت کرتا تھا, اس نے وہ واسطہ پیش کیا بڑی لمبی تفصیل کے ساتھ, تو پتھر اتنا ہٹ گیا کہ ان کو باہر کی روشنی نظر آنی شروع, لیکن باہر نہیں نکل سکتے. دوسرا جو تھا اس نے ایک نیکی کی تھی, ایک گناہ سے بدکاری سے کسی وجہ سے وہ بچ گیا تھا, اللہ کے خوف سے اس نے گناہ کو نہیں کیا, قادر ہونے کے باوجود اس نے وہ اپنا خلوص پیش کیا اور رب تعالیٰ نے پتھر کو اور تھوڑا اوپر کر دیا لیکن نکل نہیں سکتے تھے. تیسرا شخص جو تھا اس کے پاس کسی نے ایک دن مزدوری کی تھی, اب مزدوری کر کے اس کو کوئی پرابلم ہوا, کوئی جلدی ہوئی, وہ کام کرتے ہی بھاگ گیا, ٹرین نکل رہی تھی, گاڑی نکل رہی تھی, کچھ قافلہ جا رہا تھا, اس کو کوئی جلدی تھی, وہ ایک دن کی مزدوری کر کے چلا گیا, واپس نہ آیا. اب جو مالک تھا, کچھ مالک تو ہوتے ہیں نا کہ جو جان بوجھ کر کسی کی تنخواہ اس کی محنت مزدوری رکھ لیتے ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے کہ پیسے ہماری جیب میں رہیں, جتنا دن اچھا ہے دینے تو انہوں نے ہے ہی صحیح, اور کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں جان بوجھ کر کاٹ لیتے ہیں مزدوری حق کسی کا. وہ آدمی جو تھا وہ اس نے پیسے اس کے جتنے بنتے تھے دن کی مزدوری, وہ امانت تھی اس کی, اس امانت کو سنبھال کر رکھ دیا. اب اسی انتظار میں کہ آدمی کہاں ملے, ہفتہ گزر گیا, مہینہ گزر گیا, چھ مہینے گزر گئے, جب دیکھا کہ وہ نہیں آتا تو اب ایک تو ذہن یہ تھا کہ چلو اس کو اب خرچ کر دو, ہم نے ایک دن کی مزدوری کا اس کے مصیبت گلے میں ڈال لی, اب کیا کریں اس کو, جب آیا دے دیں گے. لیکن اس کی سوچ دیکھ, اس نے کہا کہ میں یہ جو اس آدمی کی مزدوری ہے اتنے جو چھ مہینے میرے پاس مفت پڑی رہی, اس کو میں اسی کام میں لگا دیتا ہوں, تو جب وہ آئے گا اس کو بزنس کو سنبھال لے گا, یا اس کو جو فائدہ ہوگا اس کو دے دوں گا. اس نے اس سے مرغی خریدی, مرغی سے انڈے نکلے, دس پندرہ بیس مرغیاں ہو گئیں, اس سے اس نے بکریاں خریدی, بکریاں خرید کر پھر اس نے اس کے گائیں خریدی, بھینسیں خریدی, اونٹ خریدے, وہ پتہ نہیں کتنے سال نہ آیا. کئی سالوں کے بعد جب وہ آیا اس طرف تو پتہ نہیں اس کو مزدوری یاد تھی یا نہیں تھی, وہ ملنے کے لیے آیا اور اس کو کہا کہ میں بڑا سا پہلے آپ کے پاس آیا تھا, تو اس نے کہا میں تو آپ کا انتظار کرتا رہا, آپ نہیں ملے, آپ کی ایک دن کی مزدوری میرے پاس ہے. اس نے کہا اچھا اب تک یاد ہے آپ کو؟ ہاں میرے کو یاد ہے بھائی, کہ آپ کی امانت ہے. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. دینے لگا تو اس نے کہا یہ ساری وادی جس میں اونٹ بکریاں بھیڑے گائیں پیسے چل رہی ہیں, یہ ساری آپ کی وہ ایک دن کی مزدوری ہے. اس نے کہا مجھے چار جوتے مار لے, مجھے اتنا تو ذلیل نہ کر, ایک دن کی مزدوری میں یہ سارے وادی میری ہوگی. اس نے کہا ہاں یہ آپ کی امانت تھی, اس امانت کو میں نے ضائع نہیں کیا. تو یہ جب جو اس کی اس نے کہا کہ میں نے یہ امانت میں خیانت نہیں کی ہے اللہ, اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو اور اوپر کر, پتھر اوپر ہو کے باہر نکلا. میرا خیال ہے کہ جب اس طرح کی ایک آدمی کی اتنی پاکیزہ سوچ ہو جائے پھر اس کو کیا مشکل ہو. آپ اللہ کی بارگاہ میں کوئی خلوص والا امر کل کر کے تو دیکھیں, یہ امانت میں خیانت نہیں. یا اس سے مراد دوسرا معنی اس کا کیا ہے, امانت سے مراد اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق ہیں, خالق اور مخلوق کے حقوق. یہ بھی معنی مراد لیا گیا ایسا، جیسے اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں انا اردنا الامانتا علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ اس امانت کو، یعنی وہ امانت جو بار ہے، ایک بوجھ ہے جس میں اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق ہیں، اس کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پتھروں پہاڑوں پر پیش کیا، کسی نے اس کو اٹھانے کی امینہ بری انسان نے اٹھا لیا. تو یہ امانت، یعنی اللہ کے حقوق، جو آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، جو آپ حج کرتے ہو، اللہ کے احکام کو مانتے ہو، قرآن پر عمل کرتے ہو، یہ حقوق اللہ ہے. حقوق العباد جو ہیں وہ اپنے مخلوق کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، بھائی کے حقوق ہیں، بچوں کے ہیں، بیوی کے ہیں، خیش اقربا کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، استاد شاگرد کے ہیں، پیر مرید کے ہیں، ساتھیوں کے ہیں. یہ سارے حقوق جو ہے نا، یہ امانت ہیں. فرمایا جو شخص ان میں، امانت میں خیانت نہیں کرے گا. اور تیسرا معنی اس کا ہے کہ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی معنی ہو، اینڈ جا کر وہی بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. تو جو آدمی اس امانت کا خیال کرے گا، امانت حقدار تک پہنچائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، دوسری کرسی اس شخص کی ہوگی جو امانت میں خیانت نہیں کرے گا. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، امانت والا بھی بہت اہم ہے. تیسرا اس سے بھی زیادہ اہم ہے، فرمایا ورحمو، رحم جو ہے صلہ رحمی. قیامت کے دن وہ اعلان کرے گا رحم، تنادی الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. جو شخص جس نے دنیا میں صلہ رحمی کی، اللہ اس کو نیکوں کے ساتھ ملائے، جنت میں پہنچائے. ومن قطعنی، اور جس نے صلہ رحمی کا ذرا لحاظ نہ کیا، اس رحم کے رشتے کا خیال نہ کیا، قطعہ اللہ، اس کو اللہ توڑ دے، قطع کر دے بالکل. یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں ہم تو خیر سب میں فیل ہیں، لیکن اس میں تو بہت ہی فیل ہیں. اس میں تو بڑا نقصان کر کے اپنا صلہ رحمی کو قائم رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ نقصان نہ کریں، کہیں کہ ہمارے بھی پانچوں انگلیاں گھی میں رہیں، سر کڑائی میں رہے، اور صلہ رحمی بھی قائم رہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ہر آدمی بچانے کے چکر میں ہے، دوسرے کا حق کھانے کے چکر میں ہے، اس کو کمزور دیکھنے کے چکر میں ہے، اور صلہ رحمی، یہ رحم کا لفظ کیوں بولا گیا؟ رحم کہتے ہیں ماں کے وومب کو جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، تو اسی رحم کو لفظ کو رکھا کہ مثلا میں ہوں تو میرے رحم کے رشتہ دار کون ہیں؟ جو میرے بھائی اور بہنیں ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی رحم سے پیدا ہوئے جس سے میں پیدا ہوا ہوں. اگر میں ان رحم کے رشتوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، تو قیامت کے دن یہ رحم بارگاہ خداوندی میں اعلان کرے گا کہ اللہ اس نے قطع رحمی کی، اس کو قطع رحمی کر دے. اور اگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان کر اس رحم کے رشتے کو اپنے کمزور بھائی بہنوں کو، جتنی میری ہمت ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کی اور اچھا کیا، خود نقصان اٹھایا، قیامت کے دن رب تعالیٰ اس رحم کے رشتے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ اس آدمی کو ملائے گا. اسی طرح یہاں بات ختم نہیں ہوئی، ایک رشتہ پھر اوپر آتا ہے ہمارے باپ کا. تو ہمارا باپ جو ہے، جس ماں کے رحم سے وہ پیدا ہوا، اس کے جو بھائی بہن ہیں، وہ اس کے رشتہ دار ہیں ہمارے والد کے، اور جو ہمارے والد کا رحم کا رشتہ ہے اس کی اولاد ہمارے کزن ہوئے. تو ہمارا پھر بھائی بہنوں تک محدود نہیں ہے، ہمارے کزن، رشتہ دار، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی، یہ پھر اس رشتے میں ہمارے، ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی قطرے میں. آپ کہتے ہیں نا یہ والدہ جو ہے، والدہ کا کتنا ادب ہے، اور خالہ کو کیا کہا گیا؟ ماں. خالہ کو کیا کہا گیا؟ حالانکہ خالہ آپ کے ساتھ اس کا رحمی رشتہ نہیں ہے، آپ کی ماں کے ساتھ اس کا رحمی رشتہ ہے. جب خالہ کو ماں کہا گیا ہے تو اسی طرح باپ کے جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو بھی کہا گیا. تو یہ اتنا ڈیپ مسئلہ ہے رحم کا کہ اس کے ساتھ بہت ساری جو ہماری دنیاوی چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ دنیاوی چاند ٹکوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. برکت بھی اسی میں ہے کہ آپ رحمی رشتوں کو نبھاؤ، بلائی بھی اسی میں ہے، نیکی بھی اسی میں ہے. جس آدمی نے اس رحم کے رشتے کو توڑا ہے، تھوڑا بھی نقصان پہنچایا ہے، وہ دیکھ لے اس کو دنیاوی طور پر کتنا نقصان پہنچا. ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ فیل کرو کہ زیادہ ہمیں فائدہ ہوا ہے، لیکن لانگ رن دیکھو اس کو، سوائے نقصان کے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور قیامت کا نقصان ابھی باقی. تو اس لیے جو ہے قرآن کریم میں بھی کئی جگہ پہ فرمایا، ما امر اللہ بھی این یو سال، اور آپ کا حکم ہے کہ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی بہت اہم ہے، اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اور اس میں بڑی برکت ہے. تو یہ تین آدمی ہیں قیامت کے دن اللہ کے قرب میں ہوں گے. قرآن مجید پڑھنے والا، پڑھانے والا، سیکھنے سکھانے والا، غور و تدبر کرنے والا. امانت جو کسی کا حق ہے اس کو دو. ہو سکتا ہے آپ وکیلوں کے ذریعے کامیاب ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ اتنے زبان آپ کی تیز ہو، سمجھدار ہوں، بڑے پوائنٹ آپ کو آتے ہوں، آپ بازی لے جائیں، لیکن میرے دوستو ایک آپ کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے. اور کتنا آپ دنیا میں رہ کے کھا لیں گے، کتنا کھا لیں گے؟ اس کا حق کسی کا، جس کا بھی کوئی حق ہے، میں کسی کا کتنا کھا لوں گا؟ ارے یہ دنیا کی زندگی میں میں کتنا کما لوں گا؟ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ فخر کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، جی ہم نے فلاں کو مات کر دیا، جی یہ کر دیا، جی آپ دیکھیے ہمارے ساتھ آگے ہیں. ہمارے پوائنٹ کو نہیں کچھ سمجھتا، ہمارے وکیل بڑے ترقے ہیں، ہمارے مشیر بڑے مضبوط ہیں، لیکن نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جانا ہے. مسلمان نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ مقدمہ پیش ہو تو وہاں میرے پاس کیا دلائل ہے جو سب کچھ جانتا ہے. یہاں تو میں نہیں جانتا کہ قاری صاحب نے کیا کیا، اس کے پاس کیا دلائل ہیں. ہاں جی میں تو نہیں جانتا، وہی جانتا ہے جن کے سامنے یہ بات ہوئی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جانا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اس پر. اسی طرح رحم کے رشتوں کا بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے. کسی کی غلطی ہے اس کو معاف کر دو، اس کو حق زیادہ دے دو، اس کے اوپر احسان کر دو، اس کے سر پر ہاتھ پھیر دو، اس کا بھلا کر دو، وہ آپ کا تابع دار بن جائے گا، وہ آپ کا خدمت گار بن جائے گا اگر آپ پیار سے اس سے محبت کریں. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کا قرآن ہے، وہ کیسے بھاگے گا آپ سے. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک منزل کا عند آخر آیت تقرأها رواہ احمد و ترمذی و داود و نسائی. یہ حدیث پاک مسند امام احمد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابو داود میں اور سنن نسائی میں یہ حدیث پاک آتی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے. عبداللہ بن عمر یہ وہ صحابی ہیں جن کا مزار مصر میں ہے، ہم نے زیارت کی اس مزار کی، اگرچہ سادہ ہے لیکن آج بھی اس روح لگ رہا تھا ایک صحابی رسول کے مزار کا، جو مصر کے گورنر، مصر کے فاتح حضرت عمر بن عاص ان کے یہ صاحبزادے ہیں، اور جو مسجد جامع مسجد عمر بن عاص مصر میں ہے، جو ان کی مسجد تھی، اس کے ایک کونے میں ان کا مزار ہے. یہ حضور کی حدیث لکھا کرتے تھے. تو کافروں نے کہا اب عبداللہ بن عمر یہ کیا کرتا رہتا ہے، تو ہر وقت تو حدیث لکھتا رہتا ہے. اس میں کچھ صحابہ نے بھی کہہ دیا کہ حضور کبھی غصے میں بولتے ہیں، کبھی خوشی میں بولتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں. کوئی ضروری ہے کہ آپ کی ہر بات لکھی جائے؟ تو انہوں نے چھوڑ دیا لکھنا. حضور نے پوچھا عبداللہ آپ میری حدیث لکھا کرتے تھے، کیوں بند کر دیا؟ حضور مجھے لوگوں نے کہا کہ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ گھریلو باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تو کبھی کسی عرب میں، کبھی کسی عرب میں. ہم نے فرمایا کہ عبداللہ سن، میری جو بھی حالت ہو اللہ کی قسم میری زبان سے سوائے حق کے کبھی کچھ نہیں نکلا، میری زبان سے سوائے حق کے کبھی کوئی بات نہیں نکلتی. تو اس سے اندازہ لائیے کہ حدیث کتنی امپورٹنٹ ہے، حدیث کتنی اہم ہے. تو یہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ باب ہے فضائل قرآن کا، صاحب قرآن کو کہا جائے گا. صاحب قرآن کون ہے؟ جو قرآن پڑھنے والا ہے، چاہے اس کو ترجمہ نہ آتا. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا، تفسیر نہیں پڑھی، علم نہیں پڑھا، قرآن پڑھا، تو اس کو قرآن پڑھنے بڑی محبت ہے. آتا ہے، فجر ہوتی ہے، سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد دو چار آیتیں، آدھا سپارہ، آدھا رکوع، ایک کوارٹر، جتنا بھی اس کو ذوق سے پڑھ سکتا ہے وہ اللہ کے کلام کی زیارت کرتا ہے اور پڑھتا ہے. شام آتی ہے تو پھر وہ سورہ ملک پڑھ دیتا ہے، سورہ واقعہ پڑھ دیتا ہے، یا قرآن مجید کھول کر اس کی تلاوت کچھ کر لیتا ہے. یعنی اس کو محبت ہے، ڈیلی اس کا یہ معمول ہے. یا حافظ ہے، وہ روزانہ منزل پڑھتا ہے، یا اس کو قرآن سے ایسی محبت ہے کہ جو ہی اس کا ٹائم فارغ ہوتا ہے وہ روزانہ بلانا کا قرآن پڑھتا ہے، یا وہ نہیں پڑھا ہوا، یا پڑھا ہوا ہے جب اس کو پتہ چلا ہے فلاں جگہ درس قرآن ہوتا ہے، قرآن کی تشریح ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے، وہ جا کر وہاں درس سنتا ہے، یا وہ دل کرتا ہے کہ وہ سیکھتا ہے قرآن مجید، ہاں جی، وہ غور کرتا ہے اس پر، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، علماء کی تقریریں سنتا ہے، قرآن کی تفسیر اور وضاحت سننا چاہتا ہے، پڑھتا ہے، یہ صاحب قرآن ہے. یہ نہیں کہ جس کو ماننا، تو لوگ کہتے ہیں جس کو ماننا ہے، ماننے کے بغیر قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ. یہاں کہا صاحب القرآن، جتنی کیپیسٹی میں کوئی ہے تلاوت کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، معنی سیکھ سکتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، ہر طرح کے، اس صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھ پڑھ ورتکے اور چڑھ چڑھ کوا رتل، اور تیزی سے نہیں پڑھ. جیسے قرآن کو دنیا میں بڑی لے کے ساتھ، بڑی جو ہے نا محبت کے ساتھ، بڑی تجوید اور قراءت کے ساتھ بڑے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا نا، اس طرح کر کے پڑھ. اس لیے فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، جو جب تو ترتیل کے ساتھ محبت سے آہستہ آہستہ پڑھے گا نا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا جو تمہیں یاد ہے، وہ درجہ تیرا آخری درجہ جنت کا ہوگا. اب تھوڑی اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں. قرآن کی کتنی آیات ہے؟ 6666. کتنی آیات ہیں؟ 6666. اور رب فرمائے گا کہ اے صاحب قرآن، تو پڑھ، تیری ہر آیت جو ہے وہ تیری ایک منزل ہے. تو جنت کے کتنے منزلیں ہو گئیں؟ جنت کی کتنی منزلیں ہو گئیں؟ 6666 منزلیں ہو گئیں. اور ایک منزل دوسری منزل سے اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. 500 سال کا رستہ ہے ایک منزل سے دوسری منزل تک. ایک منزل سے دوسری منزل تک 500 سال کا رستہ ہے. رب کا قرآن ہے نا، آپ محبت سے پڑھیں اور تیزی سے نہ پڑھیں، یعنی کہ قدم تیز اٹھا، آپ ایستا پڑھ. کہ جتنے تو زیادہ سفر کر جائے گا آیت پڑھتے ہوئے، اتنی منزلیں تو طے کر جائے گا. جو آخری منزل تیری ہوگی وہ ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا. تو بتائیے کہ ایک حافظ قرآن کے لیے اور کیا اس کو چاہیے؟ ایک حافظ قرآن کو اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا تو پڑھ اور تیزی سے نہ پڑھ، بڑی لے کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. اور جو تیری آخری منزل ہوگی وہ ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا. تو اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی عظیمی ہے، اور جنت کے درجات جو ہیں کتنے ہیں؟ 6666، کیونکہ ہر آیت پر ایک درجہ اس کو مل رہا ہے. اچھا، یہاں سے بھی یہ مراد نہیں ہے کہ معنی کے ساتھ پڑھے، جیسے اس کو آتا ہے وہ پڑھے. ایک سادہ حافظ ایک پڑھے، قیامت کے دن درجے اس کو ملیں گے. جو معنی سمجھتا ہوگا ظاہر ہے اس کے درجے تھوڑے مختلف ہوں گے. جتنا وہ زیادہ محبت سے، ذوق سے پڑھے، سمجھ کے پڑھے گا، محبت سے پڑھے گا، اچھے الفاظ سے پڑھے گا، اس کے درجہ اور بلند ہوگا. ایک بات اور جو آئی کہ یہ صرف حافظ کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی قرآن کو محبت سے پڑھے. آپ لوگ محبت سے پڑھتے ہیں قرآن مجید، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ اب آپ حافظ نہیں ہیں تو قیامت کے دن آپ کو کہا جائے کہ تم حافظ نہیں ہو، تم نہیں پڑھو. قیامت میں وہ لوگ جو قرآن سے محبت کرتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، حافظ نہیں ہوں گے، ان کو بھی کہا جائے گا تم پڑھو، اور ان کو حافظ کر دیا جائے گا جو قرآن سے محبت کرتے ہوں گے. ہاں جی، کیونکہ وہ قرآن محبت سے پڑھتے ہیں نا. ہاں جی، تو ان کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ تم قرآن لاؤ گھر والا، یا کہیں سے ہم قرآن پرووائڈ کرتے ہیں دیکھ کر پڑھو. ان کو رب تعالیٰ حافظ بنا دے گا جو قرآن سے محبت کرتا ہے، اور پھر جو دنیا میں محبت سے پڑھتا تھا اس کو کہا تم پڑھتے جاؤ، حافظ ہو تم، پورا قرآن تمہیں یاد ہے، کیونکہ تم دنیا میں محبت کرتے تھے، آخرت میں تم کو حافظ کر دیا جائے. تو قرآن مجید کا پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. نماز پڑھ کر گپے لگانا، بیٹھ کر چغل خوری کرنا، اس طرح کی اس سے بہتر کیا کہ قرآن، جب جتنے دیر مسجد میں بیٹھو قرآن کریم کی تلاوت کرو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، مسائل سیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے گا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخراب. رواہ الترمذی والدارمی وکالترمذی ھذا حدیث صحیح. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس کے پیٹ میں کوئی شائع بھی قرآن میں سے نہیں ہے، وہ اس گھر کی طرح ہے جو خراب بینڈڈ گھر ہے، جس کی ونڈو ٹوٹی ہوئی ہیں، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، پھٹے ایسے لگے ہوئے ہیں گھر میں، نہ پانی نہ بجلی نہ کوئی اور چیز ہے، وہ اس گھر کی طرح. جوف پیٹ کہتے ہیں، خالی پیٹ. سورہ بقرہ نہیں آتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، سورہ کافرون نہیں آتی، کوئی چیز نہیں آتی اس کو، قرآن نہیں پڑھا، حفظ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں پڑھا. فرمایا جس پیٹ میں کوئی شے نہیں ہے وہ خراب گھر کی طرح، جہاں کوئی بجلی نہیں، پانی کا کنیکشن نہیں، گیس کا کنیکشن نہیں، اندھیرا، دروازے ٹوٹے ہوئے، ونڈو ٹوٹی ہوئی اور اس میں چوہے بلیاں پھر رہے ہیں، اس طرح گھر ڈراؤنا گھر ہے. فرمایا یہ وہ آدمی جو قرآن نہیں سیکھتا. ہاں جی، اب ہمیں نہیں معلوم کہ آپ لوگ جو ہیں ان کو کتنی کتنی صورتیں یاد ہیں آپ کو، یہ تو آپ کو بہتر پتا ہوگا. اگر کسی کو صورتیں یاد نہیں، صرف کل شریف یاد ہے، الحمدللہ وہ بھی بڑی بات ہے، تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہیے کہ ہر آدمی کوشش کرے کہ چند صورتیں یاد کر لے. پانچ نمازیں ہیں نا، تو پانچ نمازوں میں پہلی دو رکعتوں میں ڈفرنٹ صورت پڑھنی پڑتی ہے، تو کم از کم 10-15 صورتیں تو یاد ہوں. کہ فجر میں دو رکعتوں میں اور صورتیں پڑھے، زور میں اور پڑھے، عصر میں اور پڑھے، مغرب میں اور پڑھے، عشاء میں اور پڑھے. تو پانچ نمازوں میں اگر 10 صورتیں ڈفرینٹ پڑھ لے تو پھر وہ اس چیز سے بچ جائے گا کہ اس کا پیٹ جو ہے ایسے جیسے خراب کر رہا ہے. تو اپنی طرف سے چھوٹی چھوٹی صورتیں کوشش کریں آپ، پچھلی 10 صورتیں، 15-20 صورتیں جو پچھلا کوارٹر ہے، یا قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں اس کو یاد کر لیجیے، تو پیٹ جو ہے نا یہ خراب گھر کی طرح نہیں ہوگا، اس کے اندر اللہ کا نور ہوگا، صورتیں یاد ہوں گی آپ کو. وعن نبی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب تبارک و تعالی من شغله القرآن عن ذکری مسألتی آتیته افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. رواہ ترمذی والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان وقال ترمذی ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث غریب. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے، یعنی جس میں جس حدیث میں یہ آیا کہ اللہ یہ فرماتا ہے اس کو حدیث سے قدسی کہتے ہیں، اس کو حدیث سے قدسی کہتے ہیں، جو فرمان اللہ کا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اس کو استعمال کریں، اپنے الفاظ سے بیان کریں، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے. تو اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یہ ہے حدیث لیکن اللہ فرماتا ہے، یعنی مضمون اللہ کا ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کو تمہارے تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ من شغله القرآن عن ذکری، ایک آدمی اتنا قرآن پڑھتا ہے کہ وہ میرا ذکر اور نہیں کو کر سکتا. ہاں جی، مثلاً فجر کی نماز کے بعد ایک آدمی جو ہے استغفار پڑھنا چاہتا ہے اور وہ پڑھتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے، لیکن اس کی کلاس قرآن مجید کی لگی ہوئی، بچوں کو پڑھاتا ہے، یا خود وہ قرآن کے معنی سمجھنے میں یا قرآن مجید کی تلاوت میں وہ اتنا وقت لگا دیتا ہے کہ اس کا استغفار رہ جاتا ہے. لاہور شریف کی وہ تسبیح پڑھنا چاہتا ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا. وہ یا عزیز و یا اللہ کی تسبیح پڑھنا چاہتا ہے یا اس کا معمول ہے، لیکن قرآن کی تلاوت اتنی کر رہا ہے یا قرآن سیکھ رہا ہے کسی سے یا قرآن کسی کو سکھا رہا ہے یا قرآن مجید کا درس لے رہا ہے یا کسی کو دے رہا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا ترجمہ مفہوم سمجھ رہا ہے، اور وہ وظیفے اس کے رہ گئے، اللہ کا ذکر رہ گیا. کوئی بھی ہے، چاہے وہ یا اللہ کا ذکر کرتا ہے، دروشی پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، لا حول پڑھتا ہے، یا دیگر وظائف پڑھتا ہے، الصلاۃ و تسبیح ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اس کے ذکر سے قرآن نے اس کو مشغول کر دیا، قرآن میں لگا رہا اور ذکر رہ گیا. وہ مسئلہ تھی، یا وہ جو ہے مجھ سے مانگتا ہے دعا میں، لمبی لمبی دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ مجھے یہ دولت دے دے، اے اللہ مجھے صحت دے دے، اے اللہ مجھے زندگی لمبی دے دے، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت کر دے،
یہ جو دعائیں اسے لمبی لمبی مانگنی تھیں وہ قرآن اتنا پڑھتا ہے کہ نہ تو مجھ سے دعا مانگ سکا نہ وظائف پڑھ سکا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے آتیتہ افضل ما اوتی السائلین, ایک طرف وہ بٹھا دو جو لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور سارے کاروبار کام کرتے ہیں, ایک طرف وہ بٹھا دو جس نے جس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ کر وہ باتیں کر سکے, وہ قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے یا پڑھاتا رہتا ہے, وہ وظیفے وہ دعائیں لمبی لمبی نہیں مانگ سکتا. فرمایا اس جو قرآن میں مشغول ہے میں اس کو اس سے زیادہ دیتا ہوں اس آدمی سے جو یہ سارے وظائف کرتا ہے یا مجھ سے دعائیں مانگتا ہے لمبی لمبی, اس کے نہ مانگنے کے باوجود جو اس نے مانگنا تھا اور وہ قرآن کے ساتھ مشغول ہے, قرآن پڑھنے میں محبت کرتا ہے, سیکھنے میں محبت کرتا ہے, میں اس کو زیادہ دولت دوں گا زیادہ نعمت دوں گا اس آدمی سے جو یہ سارے کام کرتا اور مانگتا ہے. کیوں؟ فرمایا وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے نا, اور اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے سارے کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے. اب کوئی آپ کیا کمپیئر کر سکتے ہیں اللہ اور اس کی مخلوق کا کوئی موازنہ کر سکتے ہیں؟ اللہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے, اس کا ہمارے ساتھ کیسے مقابلہ آپ کر سکتے ہیں؟ وہ خالق ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, ہم مخلوق ہیں, ہم بے بس ہیں, ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں, ہمیں جو وہ دیتا ہے اسی وہی دے دے تو ہم اس کا شکر گزار ہیں, دکھ دے سکھ دے تکلیف دے اور وہ مالک ہر چیز کا. جیسے اللہ تعالی کی فضیلت مخلوق پر ہے اسی طرح اللہ کے کلام کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر ہے. تو آپ جو ذکر کریں وہ قرآن کی آیتیں تو نہیں ہیں نا, تو آپ وہ ذکر کریں اللہ مجھے عطا, مجھے اولاد عطا فرما, یا اللہ مجھے نعمت عطا فرما, اے اللہ میرے کاروبار برکت دے دے, اے اللہ مجھے عزت و آبرو دے دے, یا اللہ مجھے سرخرو کر دے ساری دنیا میں, یہ قرآن تو نہیں ہے نا. ایک آدمی یہ مانگتا ہے بہت اچھی بات ہے, رب تعالیٰ سے جو مانگے رب دیتا ہے, لیکن جس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے وہ قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے, فرمایا اس نے مانگا کچھ نہیں, اس مانگنے والے سے زیادہ میں اس کو دے دیتا ہوں بغیر مانگے کے. تو قرآن پڑھنا چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ قرآن ہم جب آتے ہیں مسجد میں اگر 10 منٹ جماعت میں رہتے ہیں تو قرآن بھی اٹھا کر ایک سورت چھوٹی سورت پڑھ لیں, دو رکوع پڑھ لیں, اس کا ترجمہ پڑھ لیں. اگر قاری صاحب تشریف فرما ہے میں حاضر ہوں, پوچھ لیں جی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, ہم کچھ نہیں کہیں گے, ہم پوچھیں گے کیوں جی غلام مرتضیٰ صاحب آپ نے بھی سوال کرنے چھوڑ دیے, ہم کچھ نہیں کہتے. آپ پوچھیں جی قل اعوذ برب الفلق کا کیا معنی ہے, قل اعوذ برب الناس کا کیا معنی ہے, انا آتیناک الکوثر کا مفہوم کیا ہے, الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ واقعہ کیا ہے, ویل لکل ہمزہ, یہ سورت دوسرے سے مختلف لگتی ہے, الحاکم التکاثر یا القاریہ تم القاریہ, یہ اذا زلزلت الارض زلزلہ, یہ قرآن کی آیات ہیں, آپ کبھی پوچھ لیں. آپ کے پوچھنے سے اگر ہمیں ترجمہ مفہوم نہ آتا ہوگا تو ہمیں بھی مطالعہ کرنے کا موقع مل جائے گا, ہم مطالعہ کریں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا کہ آپ نے یہ پوچھا اور آپ کی وجہ سے ہم نے اس کا مطالعہ کیا. تو رب تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کو اب دیکھ لیں, جتنے لوگوں نے بھی ہمارے بزرگ اساتذہ تھے علماء تھے پرانے پرانے, انہوں نے قرآن کی بڑی خدمت کی, بڑی خدمت کی, انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیے, کوئی جائیدادیں نہیں بنائی, رب تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت عطا فرمائی, وقت کا بادشاہ وہ عزت حاصل نہیں کر سکا, بادشاہ بیچارے نے کیا عزت حاصل کرنی ہے, وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. ہمارے محدث اعظم کو دیکھو, قرآن کی خدمت کی, کتنا نام روشن ہے ان کا, مخالف موافق سارے حضرت کا نام لیتے ہیں. ہاں جی مرنے کے بعد جب مخالف دیکھا نا کہ وہ بھی جنازے میں بھاگتے آ رہے ہیں, کس نے کہا ساری زندگی تو ان کے مخالف رہے, اب جنازہ پڑھتے ہو, کہتے ہیں آنکھیں اب کھلی ہیں, ان کا جنازہ نہ پڑھے تو کس کا پڑھے؟ تو رب تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے علماء کو کیونکہ وہ ساری زندگی انہوں نے قال اللہ قال رسول میں گزار دی. رب تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی, مخلوق ان سے بڑی محبت کرتی ہے. اگر ہم لوگ بھی قرآن سے محبت کریں, سچی محبت کریں, تو رب تعالیٰ ہمارے بھی اسی طرح مخلوق ہمارے ساتھ محبت کرے, رب تعالیٰ ہماری ہمیں وہ دولتیں وہ نعمتیں عطا فرمائے جو ہم نہیں مانگ سکتے اور ہمارے لیے بہتر ہیں, رب بغیر مانگے کہ ہمیں وہ عطا فرمائے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف الف حرف و لام حرف و میم حرف. رواہ ترمذی و دارمی و قال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح غریب اسناد. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے. ایک حرف واو, وا قرآن کا حرف ہے وا, آ با, یہ ایک حرف پڑھا تو ایک نیکی, اور یہ ایک نیکی جو ہے اس کے بدلے میں رب دس نیکیاں دے گا. والحسنہ تو بعشر امثالہا, کیونکہ قرآن فرماتا ہے من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے کوئی بھی نیکی کرے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں. تو قرآن کا ایک حرف پڑھنا کتنے نیکی ہیں؟ ایک نیکی اور ایک دس کے برابر ہو گئی. تو لفظ اللہ اگر آپ پڑھیں تو کتنی نیکی ملیں گی؟ چالیس. اللہ کتنے حروف ہیں اللہ میں؟ چار حروف ہیں. اللہ بھی قرآن کے حرفوں میں سے حرف ہے نا, اور محمد یہ بھی قرآن کے حرفوں میں سے حرف ہے. تو چار حرف لفظ اللہ کے چالیس نیکیاں, چار حرف محمد کے چالیس نیکیاں اس کی. اب بیٹھے بیٹھے کتنی نیکیاں آپ نے کما لی, اور اس کا اتنا وزن ہے کہ آپ اٹھا نہیں سکیں گے. اس کا اتنا وزن ہے. ایک آدمی قیامت کے دن جس کو فرشتے, حدیث پاک ہے, فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے, تو حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ حضور کا امتی اور جہنم میں جا رہا ہے. یا محمد لبیک ابل بشر, ابا جی کیا بات ہے آج مجھے بات, تو آپ کا امتی فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام جلدی جلدی تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے جا کر فرشتوں کو روکیں گے. کتنا خوش قسمت انسان ہوگا وہ جس کو حضور جا کر روک لیں گے کہ اس کو جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو. فرشتوں کو حضور ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ, وجہ اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں گناہ زیادہ ہے, میزان پر نیکی نہیں ہے گناہ زیادہ ہے. فرمایا میں نے دیکھا ہے میرے سامنے, آؤ میرے سامنے وزن کرو, آؤ میرے سامنے وزن کرو. فرشتے کہیں گے نہیں, ہمیں تو رب نے حکم دیا ہے, اب ہم کیسے جائیں, رب سے ڈرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے, جو اللہ نے حکم دیا ہے اس سے تو ہم بالکل آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آپ کے فرشتے میری بات کیوں نہیں سنتے, حکم ہوگا میرے محبوب کی اطاعت کرو. فرشتے اس مجرم کو حضور کے سامنے میزان پر لائیں گے. نیکیاں تو وہی جو پہلے تھی وہی نیکیاں تلیں, گناہوں کا پلڑا بڑا وزنی ہے, نیکیوں کا پلڑا خالی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور اس پرچی کو نیکیوں والے پلڑے پر رکھیں گے تو گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. فرمایا اب، یعنی اب تو یہ جنتی ہے، حکم ہوگا اس کو جنت میں لے جاؤ. اب وہ جنت میں جو جانے والا ہے، فرشتے کھینچتے ہیں اس کو، وہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے پوچھنے دو کہ یہ ہیں کون اور انہوں نے میرے ساتھ یہ نیکی کیوں کی ہے. جب آپ سے پوچھے گا، آپ فرمائیں گے میں تمہارا رسول، تمہارا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور زندگی میں ایک مرتبہ تو نے میرے اوپر درود پڑا تھا، زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑا تھا، وہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. آج محبوب علیہ السلام کا ذکر سننے سے ہم اکتا جاتے ہیں، ہمارے جیسا بھی کوئی بدبخت ہے. حضور کا ذکر ہو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں، مصطفیٰ کی حدیث بیان ہو ہم، ہمارے پاس وقت نہ ہو سننے کا، حضور کے فرمان ہم پڑھیں حدیث پاک میں، ہمارے پاس سننے کا ٹائم نہ ہو، وقت نہ نکال سکیں. اس آقا کریم کو دیکھو وہ کتنا لجپال ہے کہ ایک درود پڑا ہے، انہوں نے وہ سنبھال کر رکھا ہے اور وہی اس کی نجات کا ذریعہ بن رہا ہے. لفظ محمد پڑھو 40 نے کی، لفظ اللہ کہو 40 نے کی، رسول کہو 40 نے کی، محمد الرسول اللہ کہو 120 نے کی، محمد الرسول اللہ کہنے میں آپ کو مل جائے. تو فرمایا جس نے ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھا اس کو ایک نیکی، اور ایک نیکی رب نے 10 نیکیوں کے برابر قرار دیے کہ 10 نیکیاں ملی. آگے فرمایا لوگو لا اقول الف لام میم حرفن، میں یہ سن لو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے. الف لام میم پڑھنے سے صرف 10 نیکیاں نہیں ملیں گی، بلکہ الف حرفن، لام حرفن، میم حرفن. الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. اب یہاں محدثین نے ایک اور بات بتائی، محدثین بھی تو ایسی باتیں نکالتے ہیں جس میں محبت کی خوشبو آئے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں بھی الف لام میم آتا ہے، الم میں، الم میں الف لام میم ہے نا، الم ترا، الم ترا کیف فعل ربک بعاد، اس میں بھی الف لام میم ہے. ایک ہے الف لام میم ذالک الکتاب، وہ علم ہے، اس میں 3 حرف ہیں الف لام میم، یہ الف لام میم ہے. محدثین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ علم ترا پڑھنے میں الف لام میم جو پڑھا آپ نے، علم کتنی نیکیاں ملی؟ 30. کتنی نیکیاں ملی؟ 30. الف لام میم اسماء حروف ہیں، یہ الف جب کہو تو کتنے الفاظ کی آواز، کتنے حروف کا ساؤنڈ آتا ہے اس میں؟ الف، الف لام فا، لام 3، لام الف میم، اور میم میں میم یا میم. تو فرمایا کہ الف لام میم کہنے سے 90 نیکی ملتی ہے، الم تارا کیفا میں الم کہنے سے 30 ملتی ہیں، الف لام میم اسماء حروف ہیں، اس کے پڑھنے سے 90 نیکی ملتی ہے. اور پھر اگر تم جرسی سٹی میں پڑھو تو 90 ملے گی، اور اگر تم مدینہ منورہ میں جا کر الف لام میم پڑھو تو ایک حروف جو تھا، جو ایک نیکی تھی، وہ 50,000 کے برابر ہوگی. ایک نیکی 50,000 مدینہ منورہ میں پڑھو، اور اگر مکہ معظمہ میں مسجد حرام میں پڑھو تو 1,00,000، 1,00,000. اور پھر قرآن مجید کے حروف جو ہیں جتنے بھی آپ پڑھو، شیطان کا نام لو بے ایمان صحیح، ابو لہب کا نام لو بے ایمان صحیح، فرعون کا نام لو، خنزیر کا نام لو، ہے تو قرآن نا، بالکل 30 اس میں 10 نیکیوں کے گھر میں ملیں گے، کیونکہ وہ قرآن آپ پڑھ رہے ہو، چاہے بے ایمانوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام ہے. Thank you. پانچ منٹ اوپر ہو گئے. یہ حدیث پاک تو ایسی ہے دل چاہتا ہے کہ اس کو بیان کرتے رہیں, لیکن وقت کی ایک اپنی شان ہے, وہ بھی گھنٹی کھڑکاتا ہے کہ بھئی آپ زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں درس حدیث پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني من فضلك اللهم سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على حبيبنا شفينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.